كفر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس فطهرهم تطهيرا. ومنكر فضائلهم وقاسم حقوقهم اجمعين من يوم ظلمهم الى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امين يا رب العالمين. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگرچہ کہ آج مجھے حکم دیا گیا تھا جناب خدیجہ کی شب شہادت کے اعتبار سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کی جائے، مکمل ان کی بات کی اطاعت کرنا اس میں ذرا دشوار محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ گزشتہ تقریباً 3-4 سالوں سے اس شب میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے تفصیل کے ساتھ میں نے گفتگو ہے، لیکن پھر ان کی بات بالکل نہ ماننا بھی مناسب نہیں، لہذا اپنی حد تک ایک اشارہ بارگاہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب، اور کچھ باتیں ابتدا میں البتہ غیر مضبوط اور اجنبی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس اعتبار سے کہ تاریخ جناب خدیجہ بیان کی جائے، شاید ابتدا کے کچھ جملے اس اعتبار سے ذرا اور سے محسوس ہوں، لیکن میں نے جیسا کہ بس بیان کیا کہ غیر مربوط نہیں. میں ایک مثال دے کر اور ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے ابتدائے گفتگو میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مثلا الحمدللہ برکت میں ہے، خوشحالی ہے، پریشانی نہیں، اور جو پریشان بھی ہیں وہ مطلب کے اعتبار سے پریشان ہو، مطلب پاکستان کے اعتبار سے وہ بھی خوشحال ہے، اس لیے کہ یہاں پر غریب بنتے اور وہاں جا کر شیخ بنتے ہوئے ہم نے بھی دیکھا. خیر، اگر کوئی آدمی جو یہاں کا رہنے والا طور طریقوں سے آ گئے ہیں، شہر میں کس طرح رہا جاتا، کس طرح کھایا جاتا ہے، کس طرح گفتگو کی جاتی ہے، آپ گئے اور جا کر اپنے وطن اور اپنے ملک سے، وہاں کے کسی دیہات سے، وہاں کے کسی گاؤں سے ایک مومن کو آپ نے دیکھا، کھٹے حال، غریب، مخلوط، اور حالت یہ ہے نہ اچھا لباس ہے اور نہ پہننا آتا، نہ گفتگو کرنا آتی، نہ غذا کھانی آتی، نہ بات کرنے کا انداز، نہ غذا کھانے کا انداز، بالکل ایک گوار قسم کا آدمی، بالکل ایک جاہل قسم کا آدمی، آپ کو اس پہ ترس آیا اور آپ اب جو واپس آئے تو اس کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے. یہاں پر جب آپ لے کر آئے تھوڑی سی آواز اگر کم ہو جائے، ضرور پڑھیں محمد والے محمد پر. یہاں پر آپ اس کو لے کر آ گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہ آپ نے اس کی نوکری کا بندوبست کیا, اس کے رزق کا بندوبست کیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسے یہ بھی بتایا کہ بھائی لباس کیسے پہنا جاتا ہے, گفتگو کس طرح کی جاتی ہے, غذا کس طرح کھائی جاتی ہے, چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے, بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ سارے ایٹیکیٹ آپ نے انہیں سکھا دیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ ان کی مالی حالت بھی اچھی ہو گئی, ایٹیکیٹ آپ نے سکھا دیے تھے, گفتگو کا انداز آپ نے سکھا دیا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد اگر یہ صاحب کہ جو بالکل گواہ تھے, یہ صاحب کہ جو بالکل تقریباً وحشیت کی سردوں کے قریب کھڑے تھے, آپ کے پاس آئے اور آ کر آپ نے کہے کہ آپ کو بولنا بھی نہیں آتا, بولنے کا انداز تو ایسا نہیں ہوتا, اس طرح تو گفتگو نہیں کی جاتی, اس طرح تو غذا نہیں کھائی جاتی, اس طرح تو چلا نہیں جاتا, اس طریقے سے تو زندگی نہیں گزاری جاتی, کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, کچھ طریقے ہوتے ہیں, ایمان سے بتائیے اس آدمی کو کیا جواب دینا چاہیے. ایک ہی جواب جو بہت سادہ کا جواب, کہ میاں جمعہ 8 یا 4 دن تمہیں ہوئے, تم کہ جسے کھانا نہیں آتا, تم کہ جسے بولنا نہیں آتا, تم کہ جسے لباس پہننا نہیں آتا, تمہیں یہی نہیں پتا تھا کہ پتلون میں اور پجامے میں فرق کیا ہوتا, تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دھوتی اور شلوار میں کیا فرق ہوتا, تم مجھے بتانے آئے کہ کیسے کھایا جاتا, کیسے بولا جاتا, کیسے لباس پہنا جاتا, یا کہیں گے یا نہیں کہیں. عزیز اگر ایک مثال آپ نے سمجھ لی, آج یورپ عالم اسلام کے ساتھ یہی کر رہا, آج یورپ وہ یورپ جو قدم قدم پر اسلامی ممالک کو کبھی یہ جگانے کی کوشش کرتا کہ آزادی کا مطلب کیا, حریت کسے کہتے ہیں, کبھی یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ ہیومن رائٹس یعنی کیا مطلب, حقوق بشر کس کا نام, کبھی یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ مزدوروں کے حقوق ان کا کیا مطلب, اور کبھی بہت زور شور کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ جیسے سب سے زیادہ ظلم اسلام ہی کے ذریعے سے عورتوں پر ہو رہا, عورتوں کے حقوق, حقوق کے درد, ارے تم کیسے ویسی ہو گئے, تم کیسے جان کر بن گئے, تم کیسا ظلم کیے جا رہے ہو, کہ عورت آزادی دینی چاہیے, عورت کے یہ حقوق ہوتے ہیں اسلام کے اندر, اسلامی ممالک کے اندر عورت کے جو لیڈیز ہیں, جو وومنس, ان کے رائٹس کو ختم کیا جا رہا, حقوق کے درد کا شور مچایا جاتا. یقین مانیے آج یورپ, یہ الگ بات کہ وہ جو حقوق کی بات کی جا رہی, وہ جو آزادی کی بات کی جا رہی, وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی, سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہیومن رائٹس کون سے ہیومن, فقط وہ گوری چمڑی والے ہیومن, یا وہ جو عراق میں رہ رہے ہیں, یا وہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, یا وہ جو تھرڈ ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں, آیا وہ ہیومن ہے کہ نہیں, انہیں یہی نہیں پتا, وہ تو ایک مکھی اور مچھر بھی مانے بلکہ ان سے بھی بدتر. یہ بیان کا فائدہ خبروں کے اندر موجود, کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اصل چیز یہ کہ گولی چمڑی والا شخص کو نقصان نہ پہنچا. پہلی الگ بات کہ اتنے سارے جو نعرے لگائے جاتے ہیں اس سے مراد کیا ہے, حقوق کے سر کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے, حقوق کے بشر کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے, یہ ساری باتیں اپنے مقام پر. لیکن آج کا یورپ جو ہم سے کہہ رہا ہے, جو ہمیں بول رہا ہے کہ اے مسلمانوں عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں, ذرا خیال رکھنا, مزدوروں کے حقوق ہوتے ہیں, انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہی اسی گوار اور اسی دیہاتی کی مانے ہوئے کہ جسے کل ہم نے بتایا تھا کہ حقوق کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں, کل جسے ہم نے دکھایا تھا کہ کس طرح سے غذا کھائی جاتی ہے, کس طرح سے لباس پہنا جاتا ہے, اور آج جمعہ کا 8 دن گزرے, ایک مرتبہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ یورپ ہمیں دکھا رہا. جب کپت ہوتی ہے جملے کہنے کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں, یہ یورپ جو آج ہمیں بتا رہا, آج تو بہت زیادہ حقوق زن کی بات کر رہا, کتنے حقوق زن وہاں جا کیے جاتے ہیں, یہ رات ہر میں کیا کچھ ہو جاتا ہے اور کتنے حقوق پامال ہو جاتے ہیں, وہ اپنی بہن سے, وہ اپنی جگہ پر, ایک الگ اعتراض. لیکن بات یہ, یہی رب یورپ جو آج ہم کو کہہ رہا ہے کہ خبردار حقوق زن, حقوق زن, حقوق زن, ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے, چند 100 سال فرق, یہی فرق کہ جو آپ انہیں رائٹ کا نعرہ لگا کر بچیوں کے سروں کے ساتھ کو نوچ نوچ کے اتار رہا,
حجاب پر کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے عورتوں کے حقوق کے نام. آپ کو پتا 565 کے اندر اس فرانس کے اندر ایک کانفرنس بلائی گئی, دانشور اکٹھے ہوئے, ادیب اکٹھے ہوئے اور بحث کیا, موضوع کیا, آپ حیران ہو جائیں, شاید کچل جائے, شاید جھوٹ سمجھے, لیکن ہوا ہے تاریخ کے اندر موجود. اسی فرانس کے اندر کہ جو آج عورتوں کے حقوق کا نمبردار بنا ہوا, اسی فرانس میں 555 کے اندر باقاعدہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ عورت آیا کوئی روح رکھنے والی شہ بھی ہے یا نہیں, یا خاص اور پتے اور درختوں کی مانند کوئی چیز, باقاعدہ اس پر بحث. اور اس کے بعد اختلاف سامنے آیا, یعنی اس بحث کے بعد بھی اختلاف باقی رہا, کچھ اس طرف گئے کہ نہیں ٹھیک عورت ہے تو کیا ہوا لیکن روح رکھتی, اور بعض اس طرح گئے کہ نہیں عورت ہے خبرداری روح نہیں رکھتی ہے, خبردار کے رائٹ وہ نہیں ہے جو ہمارے رائٹ ہے, بہت زیادہ ہو گیا. جتنا گھر میں لگے ہوئے درخت کے رائٹ ہوتے ہیں, جتنے پتے اور گھاس پھوس کے رائٹ ہوتے ہیں, باقاعدہ فرانس کے اندر یہ بات کی گئی. اور یہ دلیل سے میں ڈورینٹ نام کا وہ مفکر یہ کہتا ہوں, یورپ میں عورتوں پر جو سب سے بڑا اور پہلا احسان ہوا, سب سے عظیم کام جو عورتوں کے لیے ہوا یورپ, وہ 1882 میں ہوا. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں پہلی مرتبہ یورپ نے تسلیم کیا کہ عورت کو اکنامیکل انڈیپینڈنس حاصل ہے. 1882 یورپ اس بات کو قبول کرنے پر راضی ہوا کہ عورت کو استقلال اقتصادی حاصل. یعنی کیا مطلب, اگر اکنامک انڈیپینڈنس نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے پھر عورت اس سے جو مرضی کام کروایا جائے اس کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں, عورت کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے, عورت کسی بینک بیلنس کی مالک نہیں بن سکتی, عورت کسی گھر کی مالک نہیں بن سکتی. 1882 کے بعد میں ڈورینٹ یہ کہتا کہ اتنا بڑا احسان یورپ نے کیا کہ عورت کو اکنامیکل انڈیپینڈنس عطا کی. اچھا یہ جو اتنا بڑا احسان ہوا کیا اس وجہ سے ہوا کہ مردوں کو عورت پر رحم ہو گیا کہ بھائی ان کا بھی حق ہونا چاہیے؟ نہیں, یہی میں ڈورینٹ کہتا ہے آگے چل کر کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈسٹریل ریولیوشن نیا نیا یورپ کے اندر آیا, بڑی بڑی صنعتیں لگ رہی اور اس موقع پر جو کارخانے ہوتے وہ آج تو ہے وہ روبوٹ وغیرہ آ گئے, ورنہ اس زمانے میں ایک کارخانے کو چلانے کے لیے ہزاروں ہزاروں افراد کی ضرورت ہوتی. وہ ایک کھڑا اسٹیل کو کترا ہے, کھڑا بندر اکوڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے, ایک ایک مرحلے پر ایک ایک آدمی کھڑا ہوا, ہزاروں افراد کی ضرورت. اور انڈسٹریل ریولیوشن یورپ میں نیا نیا آیا اور انڈسٹریز چلانے کے لیے مین پاور کی ضرورت, کارمندوں کی ضرورت, مزدوروں کی ضرورت, اور مزدوروں کی تنخواہ اگر دینے بیٹھ گئے تو کارخانے کس طریقے سے چلے. لہذا یہ سوچ کر کہ سب سے زیادہ کم اجرت پر جو کام کرنے کے لیے تیار وہ عورت, اس سے زیادہ سستا اور ہمیں کون مزدور ملے گا. لہذا یہ قانون پاس کیا گیا, مسئلہ یہی آ گیا تنخواہ کس طرح دی جائے, اس وجہ سے کہ کارخانے نہ بیٹھے رہ جائے, اس وجہ سے کہ عورتیں سب سے زیادہ کم اجرت پر کام کرنے کے لیے راضی. باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ہاں بھائی عورتوں کو اکنامک انڈیپینڈنس دی جائے, جبکہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے عورتوں کو میراث کے اندر بھی حصہ دے رہا, کاروبار کے اندر بھی حصہ دے رہا, معاملات کے اندر بھی حصہ دے رہا. سلح, اجارہ, افراد, یہ ساری کی ساری وہ چیپٹر جن کا تعلق ٹرانزیکشن سے ہے, جس کا تعلق معاملات سے, جس طرح ایک مرد یہ کام کر سکتا, ایک عورت یہ سارے کے سارے کام کر سکتی, تو اسلام تو وہ ہے 1400 سال پہلے. اور پھر آج ہمیں بتایا جا رہا کہ عورتوں کے حقوق, عورتوں کا احترام دیا جائے. آپ کو پتا یہودیوں کا ایک آئین, جوز کا ایک آئین, اور اس آئین کے تحت جو ان کی روزمرہ کا لائف اسٹائل, دینی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے, اور اس میں ایک چیز یہ کہ جب یہ رات کو سوتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے ہر یہودی کے لیے ضروری ایک دعا پڑے, اور وہ دعا کیا, اس دعا کے ایک جملے ہی ایک سینٹینس اس دعا کا یہ کہ ہر یہودی رات کو سونے سے پہلے یہ دعا کرتا, وہ خداوندا تیرا بہت بہت شکر، پروردگار سو ناری تو تیرا بہت احسان، تو نے بڑا احسان کیا، بڑا شکر ہے تیرا، اس لیے کہ تو نے مجھے کافر نہیں بنایا، تیرا بڑا احسان، اس لیے کہ تو نے مجھے شیطان نہیں بنایا، تیرا بڑا احسان، اور اس لیے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا، تیرا بڑا احسان۔ تو آج عورت ہمیں بتا رہا، ذرا دیکھے تو صحیح، اس کے آس پاس جو افراد موجود ان کا تصور عورت کے بارے میں کیا؟ کافر سے بدتر ہے عورت، شیطان سے بدتر ہے عورت، اور عزیزان محترم اسی اعتبار، اسی اعتبار ہم دیکھتے کہ بہت ساری وہ چیزیں جو مشروط بنائی جا رہی ہیں، مثلا اسلام سے اعتراض کیا جاتا کہ ساتھ اسلام عورت کو گواہی کا حق حاصل نہیں، عورت عارضی نہیں بن سکتی، عورت مرجع نہیں بن سکتی، درست کر لیجیے گا، مجتہد بن سکتی ہے عورت۔ علامہ ہندی کے خاندان نے کئی خواتین درجہ اجتہاد پر پائی، ہاں مرجعیت کہ جس کی تقلید کی جائے وہ عورت نہیں بنے، عارضی عورت نہیں بنے۔ کیا مثلاً گواہی کا مرحلہ، ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں، اگر تھوڑا سا تحمل کر کے انسان سوچے، اسلام عورت کو ہر حق دیا اور ہر اس ذمہ داری سے اسلام عورت کو آزاد رکھتا کہ جس ذمہ داری کی وجہ سے اس کی عزت کو خطرہ ہو سکتا، اس کو زحمت میں پڑا جا سکتا، اس کے لیے پریشانی اور دشمنیاں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، دیکھیے یہ جو گواہی کا مسئلہ یہ بھی حل ہو جاتا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت گواہی کا حق نہیں، حق ہے، حق یہ ہے کہ ایک مرد کے برابر ایک عورت کی گواہی نہیں، مرد ایک ہوگا تو دو عورتیں لائی جائیں گی۔ اس میں بھی اسلام کی مصلحت، جہاں اور بہت ساری مصلحتیں، ایک اہم ترین مصلحت یہ ہے گواہی کسی فیسلٹی کا نام نہیں ہے، کانسیپٹ کو کلیئر کیجیے گا، گواہی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کسی کے لیے گواہی کا جواز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو عزت مل گئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایک فیسلٹی مل گئی، اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایک منصب مل گیا۔ جی رہے جو گواہی ہوتی وہ کتنی آسان چیز نہیں ہے، گواہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جرم پر گواہ ہیں، اگر آپ کسی جرم کو مشاہدہ کر چکے ہیں اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، گواہی کو چھپانا بھی گناہ کبیرہ میں سے گناہ، گواہی پتہ چل آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ فلاں جگہ چوری ہوئی، آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ فلاں جگہ قتل ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا، فلاں جگہ کسی کی عزت ٹوٹی گئی ہے آپ نے دیکھ لیا، فلاں جگہ کسی کے مال سے قبضہ کر لیا گیا آپ نے دیکھ لیا، آپ گواہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہاں گواہ تو ہیں، آپشنل ہے، چاہے جائیں چاہے نہ جائیں، نہیں اگر آپ کی گواہی کی بات آ جائے اور آپ نہ جائیں، مظلوم اس کا حق نہ مل رہا ہو آپ کے نہ جانے کی وجہ، تو آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، البتہ شرعی عدالت موجود ہو اس وقت، تو اس موقع پر، اس موقع پر کہا یہ جاتا کہ سوچیے اگر یہی گواہی اسی طریقے سے جیسے مردوں کے لیے اگر عورتوں کے لیے بھی ویلڈ ہوتی تو ہوتا کہ اگر عورت دے لیے تھی کہ فلاں جگہ چوری ہو گئی، فلاں جگہ یہ ظلم ہو گیا، اس عورت کے لیے ضروری تھا کہ جائے اور دادگار میں جا کر، جائے اور کورٹ میں جا کر مطلب گواہی دے، گواہی دینے کے بعد گواہوں کی کیا حالت ہوتی، کس طریقے سے ان کے دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے ان کی ساتھ کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ لوگ جن کے خلاف گواہی دی گئی اپنے سارے ہتھیار اور اپنے سارے کانٹیکٹ استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اگر عورت کے لیے گواہی ضروری ہو جاتی ایک مرد کے برابر، تو پھر یقیناً یہ عورت کے لیے سہمت کا باعث بنتا۔ آج جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو گواہی نہیں دی گئی، عورت کو گواہی کا حق نہیں دیا گیا، اگر حق دے دیا جاتا، یقین مانیے یہی لوگ آج زیادہ بڑھ کے کہتے کہ اسلام میں یہ ذرا ظلم ہو گیا، اتنی بڑی ذمہ داری سن پہ نازک کو دے دی گئی، کہتے بڑے بڑے کیسوں میں اسے عدالت کے اندر جانا پڑتا۔ تو عزیزان محترم میں ایک بات تو یہ یاد رکھی کہ اسلام جتنی چیزیں جو منصب جو حقوق جو بظاہر حقوق لگتے ہیں عورت کو نہیں دیے گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں عورت کا کوئی نہ کوئی فائدہ، عورت کا کوئی نہ کوئی اس کے اندر مصلحت موجود، لہذا اسلام یہ ذمہ داری اس عورت کے لیے نہیں رکھی۔ اسی اعتبار آپ خطابت کو سمجھ سکتے ہیں، قاضیوں حالت کیا ہوتی، کس طرح سے دھمکیاں آتی، کس طرح سے اگر اس طرف پارٹی وہ والی پارٹی وہ بھی زوردار، اس کے پاس بھی بہت سماج، دونوں طرف سے پریشر مارا، دونوں طرف سے زور آ رہا اور پھر بعد میں قاضیوں کا کیا حال ہوتا ہے وہ تو خیر آپ جانتے ہیں. اب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر خاتون اسلام کے اعتبار سے خاتون پر ذمہ داری مرجعیت کوئی آسان ٹاسک تو نہیں ہے, اتنا سنگین ٹاسک اس کی تاریخ اپنے مقام پر موجود, تو کہنے کا مطلب یہ آج یورپ ہم پر اعتراض کر رہا ہے, اے یورپ اور اے یورپ کے دانش بھرو تم آگے اسلام سے سیکھو. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی عورت کو ووٹ دینے کا حق ادا کیا گیا, یہ بھی آپ جانتے ہیں. کچھ 9 سال پہلے یورپ عورت کو حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دے, جبکہ اس نے 1400 سال قبل اس نے 2500 سال قبل رسول کی نبوت کا نبوت کی ابتدا ہو رہی اور رسول اس موقع پر بیعت دے رہے. بیعت کے طور صرف مرد نہیں ہے, خواتین کی بھی بیعت, خواتین سے بھی بیعت دی جا رہی. البتہ یہ ذہن میں رکھیے بیعت از ناٹ از ایکول ٹو ووٹ, ووٹ ایک الگ چیز, بیعت ایک الگ چیز, لیکن ایک سسٹم کے اندر عورت کے کردار کو محترم سمجھا جا رہا, جس طرح مرد سے بیعت دی جا رہی اس طرح عورت سے بیعت دے کر ان کو سسٹم میں قرار دیا جا رہا. یہ عصمت نساء کا ایک طریقہ تو ہے. یورپ تم جو کبھی اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ عورت جانور ہے یا انسان, عورت روح رکھتی ہے یا مثلا درختوں کی مانند, عورت جو کافر سے بدتر, عورت جو شیطان سے بدتر ہے, عورت جو ہر چیز سے بدتر, عورت کہ جس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جمع پونجی کی مالک بن جائے, عورت کہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ دے, آج تم ہمیں سمجھا رہے ہو, ہمیں بتا رہے ہو کہ عورت کا احترام کرنا چاہیے, عورت کی عزت کرنی چاہیے, جبکہ ہمارے رسول ایک مرتبہ نہیں کتنی ہی مرتبہ کیسی حدیث ہمارے سامنے موجود. ایک حدیث کے جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا رسول خدا کیا فرما رہے ہیں, اور یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں نہ صرف یہ کہ یورپینس کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بات مومنین بھی اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیے. حدیث کیا رسول فرماتے ہیں, ما اکرم النساء الا کریم, عورتوں کا احترام نہیں کرے گا مگر وہ شخص جو کریم, وہ شخص جس کا کردار بلند ہے, وہ شخص جو انسانیت رکھتا, وہ شخص جو باادب ہے, وہی وہ انسان ہے جو عورتوں کا اکرام کرتا, جو عورتوں کا احترام کرتا. عورتوں کا احترام اور اکرام رسول کرامت قرار دے رہے ہیں. رسول فرما رہے ہیں وہ شخص کریم, لگیم, اور کوئی شخص عورت کی توہین نہیں کرتا. دیکھیے ناراض ہونا الگ بات, لڑائی ہو جانا غصہ آ جانا الگ بات, جدا ہو جانا الگ بات, لیکن بات کی جا رہی ہے توہین. رسول فرماتے اور کوئی شخص جو عورت کی توہین کرتا تو سوائے لگیم کے, سوائے شبری کے کوئی اور شخص عورت کی توہین نہیں کرتا. اب چاہے وہ عورت ایک عام معاشرے کی عورت توہین کرنے کا حق نہیں, چاہے وہ عورت ہمارے گھر بیوی کی صورت میں توہین کرنے کا حق نہیں, چاہے وہ بیٹی کی صورت میں, چاہے وہ بہن کی صورت میں, چاہے وہ کسی ساتھ کی صورت میں, چاہے وہ کسی رشتے دار کی صورت میں, اگر عورت ہے تو پھر تمہارا انداز اس کے ساتھ اگر کریمانہ ہے تو رسول کی نگاہ میں تم کریم, اور اگر تمہارا انداز اس کے ساتھ گستاخانہ توہین بے عزتی قدم قدم پر ایسے جملے انسلٹ کی جا رہی. ایک آدمی جو کسی خاتون کو لے آ کر اس کے گھر سے دور لے کر آتا, سمجھتا یہ ہے کہ جیسے اس کا باقی خدا بن گیا, سمجھتا یہ ہے کہ جیسے واقع وہ میری قریب بن گئی. اب کبھی باتوں کے ذریعے, کبھی گالیوں کے ذریعے اور بہت معذرت کے ساتھ یہ شکایتیں آئیں, کبھی مکوں لاتوں اور پائپ کے ذریعے عورت کو اپنی اوقات سمجھانے کی کوشش کی جاتی, اور یہ سب ہوتا ہے. اس لیے ذہن میں ایک گھمنڈ ہوگا, میں خاندان کا سب سے امیر انسان ہوں, اس کے ماں باپ غریب, اس کا بھائی انتہائی غریب, بچہ میں مضبوط آدمی ہوں, میری اتنی مضبوط نوکری, میرے گاؤں یا میرے وطن یا میرے علاقے میرے بھائی اتنے مضبوط, اتنا کمزور شخص, بس اس کی جرت کیسے ہو گئی ایک جملہ میرے خلاف ہوئی اور اس کے بعد گفتگو تو خیر بہت دور کی بات, ہاتھا پائی سے بات شروع ہوتی اور پھر ختم ہوتی ہے لاتوں اور اینکروں کے ذریعے. یہ شکایتیں ہیں جو ساتھ میں آتی. جب ایک روایت ہے رسول خدا, ایک رسول خدا کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتے ہوئے کسی مومنہ کو طلاق دیتا, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے اسلام نے طلاق رکھ دی, اسی لیے اسلام جانتا کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں بن رہی, اسلام نے طلاق رکھی تاکہ وے آؤٹ باقی رہے. لیکن ایک مرتبہ وہ جو طلاق کو بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں بول رہا ہوں, طلاق کو ٹرم کارڈ سمجھ کے استعمال کیا جاتا, یہ نہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ بات مان لو اللہ طلاق سے اوپر ہمارے پاس رسول فرماتے ہو. اگر کسی نے ظلم کے ساتھ کسی مومنہ کو طلاق دی تو یاد رکھو روزے محشر اس کے خلاف مقدمہ دائر ہوگا, اور اس کے خلاف جو مقدمے پر کھڑا ہوگا وہ مومنہ نہیں ہوگی, میں اس مومنہ کی جانب سے اس شخص کے خلاف مقدمہ دائر کروں. اور رسول فرماتے بچو اس وقت, اس موقع سے بچو کہ جب تم کسی ایسے شخص پر ظلم کرو کہ جس کی مدد کرنے والا کوئی ہو, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن ہے, کسی کی عزت ہے آپ کے حوالے کی, اور اپنا بھائی ہے نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بھائی نہ اس کے رشتے دار, اور آپ یہ سمجھ توہین ظلم اور وہ ساری پہ خودکیاں کر رہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اسے کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو یاد رکھے رسول کی حدیث اس پر منتقل ہو رہی کہ اگر تم کسی ایسے مظلوم پر ظلم کر رہے ہو کہ جس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے, تو یاد رکھو خدا کا شدید ترین عذاب کسی وقت بھی ہر وقت نہیں آ سکتا. بلکہ مختار یہ روایت والی حدیث کے جسے سرنامہ کلام بنایا اس لیے تھی کہ یورپ اور یورپین کو جواب دیا جائے تم ہمیں کہاں سکھانے آ گئے, ہمارا رسول ہمیں بتا کے چلا گیا اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہمارے پاس تم عورت کی عظمت کی بات کرتے ہو, ہمارے پاس غیرت مرضیہ جیسی خاتون موجود, ہمارے پاس ام کلثوم جیسی شخصیت موجود, ہمارے پاس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم شخصیت موجود. عورت کا احترام تم ہمیں سمجھاؤ, فاطمہ زہرا داخل ہوتی رسول بیٹی کو دیکھتے ہیں اپنی جگہ سے صرف کھڑے نہیں ہوتے, روایت یہاں پر مکمل نہیں ہوتی, یہ پڑھ کے ختم کر دیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ جب آتی تو رسول خدا کے احترام میں اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے. نہیں, یہ نا مکمل ہے, رسول اپنے مقام سے کھڑے ہوتے اس کے بعد باقاعدہ چند قدم آگے جا کر پہلے فاطمہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بوسا دیتے, آنکھوں میں لگاتے اور پھر ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بہت احترام سے کہا اب تک وہ جگہ پہ جس پر رسول بیٹھے ہوئے تھے اب رسول کنارے میں بیٹھتے ہیں اور فاطمہ کو اس مقام پہ بٹھایا جاتا. اور ادارے محترم یورپ ہمیں بتا رہا کہ خواتین کا احترام کس طریقے سے کیا جائے, آن بستا یہ سلسلے میں فقط باپ اور بیٹی کا مسئلہ نہیں, پھر ماں فاطمہ کی وہ عظمت بھی ہے کہ جو عظمت کسی شفائے قدر میں سورہ قدر کی صورت میں بار بار صاحبان ایمان کو بتائی جاتی ہے. ام کلثوم, جناب زینب, جناب سیدہ, اور پھر آج کی وہ شخصیت, آج کی وہ شخصیت میں اپنے موضوع پر آ گیا ہوں کہ جس کی عظمت کے لیے ایک یہی جملہ کافی کہ خدیجہ وہ شخصیت ہے جو فاطمہ زہرا کی بھی والدہ ہے. خدیجہ جو فاطمہ کی والدہ لوگ اولاد کو دیکھ کر والدین کی عظمت کو پہچانتے ہیں, پھر لوگ کیسے درد کریں خدیجہ کی عظمت کو کہ جب ان کی بیٹی فاطمہ کی عظمت کو درد نہیں کیا جا رہا. یہ ضرور پڑھ دیں محمد والد کو ہاں یہ الگ بات, کل کی تاریخ تھی جو قوموی تاریخ اور آج کی تاریخ جو اسی سے پیدا ہو رہی, دونوں تاریخیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پوری کوشش یہ ہو رہی کسی طریقے سے ایسے گوشے تلاش کیے جائیں کہ فاطمہ اس تابناک عظمت کے کردار کو ختم کر دیا جائے, کچھ روشنی کو کم کر دیا جائے, یا تو بالکل ہی ختم کر دے, اور اگر ختم نہ بھی ہو سکے کچھ روشنی مان پڑ جائے مختلف بہانوں سے. کبھی یہ بات کی جاتی کہ جناب خدیجہ کی جب شادی ہوئی ہے رسول خدا کی تو جناب رسول خدا کی عمر سن مبارک 20-25 سال کا تھا اور جناب خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی. جبکہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ, جبکہ سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ, جبکہ شیخ ابن شہر آشور اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے محققین اور محدثین جو سن بکاتے ہیں جناب خدیجہ, وہ صرف 3 یا جناب خدیجہ سن 36 برس تھا یا 28 برس تھا یا 30 برس تھا, اس سے زیادہ کسی ہمارے محرف جو محرف جو آنکھیں کھلی رکھے ہوئے. اور نہ الحمد للہ تو ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے یہ کہہ دیتے کہ جو بات کی جاتی ہے کہ خدیجہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا, تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا مال, ایسا مال کہ اتنا مال ہے. یہ بات اب اپنے گھر میں لگے جب تاریخ اٹھا کے دیکھ, میں نے گزشتہ تقاریر میں گزشتہ سالوں تفریح کے ساتھ پر پورا بیک گراؤنڈ بیان کیا کہ کس طرح جناب خدیجہ مالدار اور عمومی تاریخ کیا بتاتی, خدیجہ اس لیے مالدار, دیکھیے سارے حملے اس لیے مالدار کہ اس سے پہلے بھی 2 شادیاں اس کی ہو چکی تھی, اب شاہروں کے بھرنے کے بعد جو ان کی میراث تھی وہ اس کو منتقل ہوتی گئی, نہیں میراث منتقل ہوئی تھی لیکن شوہروں کی نہیں, ان کے والد ہوئے جو یمن اپنے تمام رشتہ داروں کی میراث جو روبانیت اختیار کر رہے تھے اور ان تک اپنا مال پہنچا رہے تھے, وہ سارا مال لے کے ایک مرتبہ مکے کی جانے پر آئے. اور پھر وہ تاریخ میں بیان نہیں کروں گا, اس سے پہلے میں نے بیان کر دی. تو جناب خویس وہ عظیم الشان میراث, وہ مال, وہ خزانے جو ملکیت میں آئے جناب خدیجہ, کبھی یہ کہا جاتا اور یہ بھی میں بتاؤں کبھی اس طریقے سے بھی ظلم ہوتا ہے جناب خدیجہ, کیا کہا جاتا تاریخ جناب خدیجہ کا تذکرہ اس طریقے سے ظالم مورد کرتا کہ حضرت خدیجہ رسول کی زوجہ تھی, انہوں نے اسلام پر اپنا مال خرچ کیا تھا, بس صاحب بات ختم, خدیجہ کا تذکرہ ہو گیا, خدیجہ اسلام پر اپنا مال قربان کیا تھا, بس یہی ہے خدیجہ کی قربانی. کیا مال کی قربانی تھی خدیجہ کی قربانی؟ نہیں, وہ خدیجہ کہ جو اس طریقے سے کنیزوں کی فوج رکھتی ہو کہ جس کی کنیزوں لباس اتنے قیمتی کہ اگر لباسوں کو فروخت کر دیا جائے تو ایک وقت کا پورے محلے کا کھانا دستیاب ہو جائے, وہ خدیجہ کہ جس کی کنیزوں کی ایسی فوج, وہی خدیجہ کہ جب رسول کی حمایت کی, جب اسلام کا اظہار کیا, مال کی بات نہیں ہے کہ مال خرچ کی اور چلی گئی, ایسا نہیں ہے, یہ توہین ہے جناب خدیجہ, خدیجہ کو محدود کر دیا جائے. اور حتیٰ مومنین کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی جناب خدیجہ نے اپنا مال قربان کیا. ارے بہت سے مال قربان کرنے والے سب بھی موجود ہیں اور بہت سے نمائشی مال قربان کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے, لیکن جب آئے نجوا نازل ہوئی تھی تو بھی ہم دینے کی کوئی ہمت نہیں کر سکا, پورا پورا گھر لٹانے والے آیا نجوا میں حکم ہے رسول سے بات کرنی ہے دو دن فقط علی ہے تو دن بھر مزدوری کرتا اور اس کے بعد جو دو درہم ملتے ہیں صدقہ دیتا ہے اللہ کے رسول, میں آپ سے ایک حدیث سننا چاہتا ہوں. وہ سارے بنی افراد, وہ سارے امیر افراد, آدھا آدھا مکان, آدھا آدھا گھر, پورا پورا پاؤ پاؤ کلو کلو گھر خدا کی راہ میں قربان کرنے والے دو درہم ادا نہ کر سکے, یہ تاریخ کا الگ چیپٹر ہے جس پر اس وقت بحث نہیں کرتی. تو جناب خدیجہ وہ شخصیت فقط مال قربان کی, مال تو سوتے کتنے لوگ قربان کرتے ہیں, کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے ڈونیشن کرنے والے, اور اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے ہمارے انڈیا میں ڈونیٹ کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے, وہ فلاں آدمی ہے ایک کہہ دیجیے آپ کہیں نام لانا کر رہی ہے, کہیں مطلب کوئی اور کام ہو رہا ہے, اسیوں کے لیے مشکل ہے پریشانی, چیک لکھنے کے لیے تیار قلم تڑپ رہے ہیں ان کے ہاتھوں, لیکن یہ ہمارے اوپر جھنجھٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کون کہتا ہے, کتنا غریب ہے, کس کو کہاں ضرورت ہے, ہمارا کام ہے چیک کرنا. نہیں, یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے, خدیجہ کا انداز یہ نہیں تھا. خدیجہ پہلے دن رسول کی خدمت میں یہ کہہ کے آئی ہوں اللہ کے رسول میں ملکہ تو ذرا میں عربوں کے لیے ہوں, آپ کے لیے فقیر کنیز کی مانے, یہ ہے خدیجہ. خدیجہ نے صرف بال قربان نہیں کیا, خدیجہ کی قربانیاں کیا یہ کم ہے کہ ایک مرتبہ وہ ملکہ تو ذرا جس کی کنیزوں کی فوج اور اس پر یہ وقت آ جائے کہ اس کے گھر میں ولادت ہونے والی ہے, آثار قبل نمودار ہو چکے, آثار ولادت نمودار ہو چکے, اور اس موقع پر وہ ملکہ العالم سر جھکا کے انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ایک عورت آ کر میری مدد کرے. سوچیے یہ کیا فالتو کو تھا نہیں, رسول سے محبت کا نتیجہ وہ خدیجہ, کہ جب رسول نے فرمایا کہ اے خدیجہ مکے پر پہل آ گیا, مجھے ضرورت ہے کہ لوگوں شکموں کو بھروں, جناب خدیجہ نے یہ سنا, نوکروں کو حکم دیا اور پھر تاریخ کا بیان. خدیجہ فرماتی ہے جاؤ جتنا سونا بڑا ایک مرتبہ سونا لا کے یہاں میں جمع کرو, اور پھر سونا لا کے اکٹھا کیا گیا, تاریخ کا جملہ سونے کا ڈھیر اتنا بلند ہوا کہ اس جانے کھڑے ہوئے شخص کو اس جانے شخص اس جانے کھڑے ہوئے شخص کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. اور اس کے بعد جناب خدیجہ نے ہاتھ نہیں لگایا تو اللہ کے رسول آپ کا حکم سراغوں پر یہ ساری دولت آپ کے ہاتھ میں پڑی جس کو چاہے تقسیم کر دیں. یہ خدیجہ جو اس انداز میں دولت کو لٹانے والی, کیا خدیجہ نے صرف مال خرچ کیا؟ کیا یہ قربانی نہیں ہے خدیجہ کی کہ پھر یہ خدیجہ شیر ابھی سارے گئے اور خدیجہ کی شہادت کی وجہ سے ہوئی, اس وجہ کہ بھوک کی شدت سے سوچیے کیا مقام آ گیا, بھوک کی شدت وہ مان بتانے والی خدیجہ, وہ صدقہ کرنے والی خدیجہ, ایک مرتبہ بھوک کی شدت وہ خوش جڑی بوٹیاں کھانے پر مجبور ہو گئی, اور انہیں جڑی بوٹیوں ایک زہریلی جڑی بوٹی کہ جس کے اثر سے جناب خدیجہ کی شہادت ہو جاتی. دنیا چاہے جو مرضی کرے, دنیا چاہے چاہے اس زمانے کی تاریخ چاہے زمانے کی تاریخ, بات یہی کہ خدیجہ بھی ام المومنین میں سے ہیں اور کوئی اور بھی ام المومنین میں سے ہیں. اب وہ فضائل جو خدیجہ کے رسول بیان کر کے چلے گئے, ایسے فضائل تو ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہے, تو کیا کیا جائے؟ کبھی یہ بتا دیا جائے کہ صاحب اس سے پہلے دو آدمیوں سے شادی, کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب اتنا مال نہیں, کبھی یہ کہہ دیا جائے مار صاحب وہی قربان کر دی کر دیا اور کچھ کارنامہ دکھائی نہیں دیتا, کبھی یہ کہہ دیا جائے کہ مطلب ان کی یہاں اولاد نہیں ہوئی, کوئی دہین اولاد نہیں, یہ باتیں بھی ہم آ رہی ہے جو مرضی کہا جائے. لیکن خدیجہ کی عظمت وہ ہے کہ رسول خدیجہ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں, اے خدیجہ یاد رکھ تمہاری عظمت کے لیے یہی کافی کہ خدا فرشتوں محفل کو سجاتا اور تمہارا نام بکر و مباحات کے ساتھ اپنے فرشتوں کے سامنے دیتا. خدیجہ کی عظمت کے لیے یہی کافی کہ وہ رسول کہ جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا ایک سال تک رسول خدا نے استعمال نہیں کی, اور پھر بہت زیادہ اصرار کے بعد وہ نفیسہ خاتون جو بلے نام ایک صحابی دختر اصرار کیا اور جناب سودا کے جو جن کا شوہر کا استعمال ہو گیا ان کے ساتھ ایک سال کے بعد رسول خدا کی شادی ہوتی. رسول خدا خدیجہ شہادت کے بعد کس طرح یاد کر رہے ہیں, کس طرح رو رہے ہیں, تاریخ کا جملہ. خدیجہ ایک بہن رسول خدا سے ملنے کے لیے آ گئی, جناب خدیجہ کی شہادت ہو چکی. رسول خدا جب ان سے گفتگو کی تو محسوس کیا لوگوں کہ رسول کی آواز بھر رہا رہی لیکن اپنے گریے کو کنٹرول کر رہے, اور پھر اس کے بعد جب خدیجہ کی وہ بہن رخصت ہو کے چلی گئی, رسول خدا نے کچھ دیر ان کو جاتے دیکھا اور اب جو کنیکٹ کے آئے تو اب زار و قطار رسول نے گریا کرنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا نہ کہ رسول کیا وجہ, خدیجہ کا کوئی تذکرہ تو نہیں ہوا, اس لیے کہ عام طور جب خدیجہ کا تذکرہ ہوتا رسول خدا غمگین ہو جاتے, اور بعض اوقات خدیجہ کے تذکرے کو استعمال بھی کیا جاتا غم کی صورت میں بھی, اور بعض اوقات رسول کے غم کو مٹانے کی صورت میں. رسول اگر کسی بات کا غم ہے تو ایک مرتبہ طریقہ ہی ہوتا, کوئی بھی ایک خاتون کوئی بھی ایک شخص رسول کے پاس بیٹھ جاتا, رسول گہری فکر میں ڈوبے ہوئے مطلب صرف اپنی گفتگو کی ابتدا وہ جناب خدیجہ کے نام سے کرتا. اب رسول جو خدیجہ کا نام سنتے ایک دم جوش سے سر اٹھا کہ تم نے کیا کہا, خدیجہ کا تذکرہ کرنا چاہتے کیا بات کی خدیجہ طرح بیان, ایک دم وہ ساری پریشانی رسول خدا فراموش کرتے. اور آج جو لوگ رہے پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول خدیجہ کا تذکرہ تو نہیں آیا, آج آپ کیوں رو رہے؟ تو رسول خدا نے جواب دیا تمہیں پتا ہے یہ خدیجہ کی بہن, اور جس وقت اس نے گفتگو شروع کی اس کا انداز گفتگو وہی تھا جو خدیجہ کبرا کا تھا, اور جس وقت یہ گھر سے باہر گئے تو اس کی زمین کا قدم رکھنے کا انداز وہی تھا جو خدیجہ کبرا کا تھا. اس کی گفتگو کے انداز, اس کے چلنے کے انداز سے مجھے خدیجہ یاد آ رہا, اور رسول سارو پتا کیا کرتے رہے. رسول اس طریقے جناب خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں, ایک مطلب جب کبھی ایک مرتبہ جب کبھی قربانی کا کوئی جانور ذبح کرتے, ایک بہت دور کی سہیلی ہے جناب خدیجہ, خاص طور پر ان کے حصے کو محفوظ رکھا جاتا صرف اس لیے کہ یہ خدیجہ ایک سہیلی, جناب خدیجہ کے بارے میں وہ بات اور وہ روایت آپ نے کتنی مرتبہ سنی, میں خود اشارہ کر دیتا ہوں, کتنی محبت ہے جناب خدیجہ سے کہ جب کفار کو گرفتار کر کے لایا گیا شرطیں رکھی یا کچھ فدیہ دینا ہوگا کوئی مال دینا ہوگا تو آزاد کر دیا جائے, اور یا پھر مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے. جناب زینب جو جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹی, ان کے شوہر وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے, وہ پوری ایک جانکار رسول خدا. اب یہ شخص مال و دولت نہیں, جناب زینب مکے سے ایک ہار پہنچا, ہار آیا رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یہ ان کی زوجہ نے بھیجا, پھر یہ کے طور پر ان کو آزاد کیا گیا. رسول خدا نے ہار اٹھایا اور ایک مرتبہ ہار کی جانے نگاہ سے گلاب میں نے شہر پسند کہہ دیا کہ رسول نے ہار اٹھایا. رسول نے ہار کو دیکھا اور ہار کو جو بیٹھے نگاہ پڑی سارو پتار کے لیا کرنا شروع کر, اور پھر لوگوں سے کہنے لگے لوگ دیکھو ٹھیک سب کو فدیہ لے کے آزاد کر رہے ہیں, لیکن اگر مجھ سے محبت کرتے تو میری خاطر اس شخص کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر, اللہ کے رسول ارے آپ کا لوگوں کا ہاتھوں پر ٹھیک یہ ہار ہمیں واپس کر دیتے. وجہ کیا وجہ رکھو نہیں کرنا, یہ ہار وہ ہار ہے کہ جب پہلے خوشخبر ہو کے اپنے گھر کی طرف گئی تو میری زوجہ خدیجہ نے یہ ہار اسے ہدیہ دیا, اس ہار کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے خدیجہ کا چہرہ یاد آتا ہے. رسول اس طرح خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. خدیجہ کی زندگی ہر شخص کے لیے ایک نمونہ, ایک آئیڈیل زندگی, لیکن خواتین کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اہم ترین چیز جو خدیجہ کی سیرت میں ہمیں دکھائی دیتی وہ یہ کہ جناب خدیجہ وہ ملکۃ العرب, اگر یہ کہنے کا حق کسی عورت کو ہے عورتوں کا طریقہ ہوگا, لیکن شروع میں بہت فضائل بیان کر کے تھوڑی بہت جملے بھی کہنے کی اجازت دیں, عورتوں کا ایک طریقہ یہ ہوگا گھر فرنیچر سے بھر الماری قیمتی جوڑوں سے بھر دیں, نئے ماڈل کی گاڑی لا کے کھڑی کر دیں, اپنے سے زیادہ اچھا موبائل بیگم صاحبہ کو دیں, ذرا سی پریشانی ہے ذرا سی مشکل آ جائے ان کی زبان پہ جملہ آ جائے گا کہ مجھ سے زیادہ مصیبت زدہ اور ہو سکتا ہے, ارے مجھ سے زیادہ پریشان کون ہوگا, یہ چیز نہیں ہے, یہ فرنیچر نہیں خدا کی قسم یہ خواتین. اگر یہ جملہ کسی کو کہنے کا حق تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی پریشان نہیں, مجھ سے زیادہ کسی نے مصیبت نہیں اٹھائی, وہ جناب خدیجہ کو, لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ جناب خدیجہ جو یہ سوچ کے پریشان ہو رہی آج اپنی بیٹی فاطمہ کو دعوت سے بھیجوں تو کیسے بھیجوں, اس لیے کہ وہاں پر ساری عمرہ کی خواتین آ رہی, سارے مالدار لوگوں کی بچیاں آ رہی, اور میری فاطمہ کو ہے کہ جس کے پاس ایک جوڑا ایسا نہیں کہ جو پیوند نہ لگا, زیور فاطمہ کے پاس نہیں, لیکن وہ خدیجہ اپنے اوپر بڑی پریشانی آ رہی, جھوٹی سے جھوٹی عمری تاریخ بھی ایک روایت ایسی نقل نہ کر سکی جس میں یہ لکھا ہو کہ جناب خدیجہ نے کبھی بولنا تو دور کی بات ہے پیشانی پر بل بھی پڑے ہو کہ اللہ کے رسول اتنی مصیبت ارے اسلام قبول کیا تھا, لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے, نہیں, جب کبھی نہیں ملتا ادھر رسول آپ سے اشارہ کرتے ہیں اور ادھر جناب خدیجہ اپنی ساری مال و دولت رسول کے اشارے پر رسول کے پتوں میں اشارہ کرتے تھے. جناب خدیجہ زندگی کا اہم ترین سبق نعمتوں میں خوشی منائی جاتی ہے. نعمتوں میں تو خدا کا شکر ادا ہوتا ہے, لیکن بات تو سب ہے جس طرح نعمتوں میں خدا کا شکر ادا ہو رہا تھا, ابھی جو کچھ عرصے کے لیے مصیبت آ گئی, ابھی جو کچھ عرصے کے لیے پریشانی آ گئی, تو اب دیکھا جائے کس طرح خدا کی عبادت ہو رہی ہے. اب دیکھا جائے زبان پر کوئی کفر آ گئے جملے تو نہیں آ گئے, اس لیے کہ پھر ہم نے بہت زیادہ ولایت کا اظہار کرنے والے ہی مومنین کو دیکھا, ذرا کی دعا قبول نہیں ہوئی, علم کے سامنے کھڑے اور امام سے بدگواری کا اظہار ہو رہا, ذریعے کے سامنے کھڑے مولا اگر نہیں مانی میری بات تو میں نہیں آؤں آپ کی زیارت کرنے کے لیے. آپ کی زیارت کرنا امام کا کوئی احسان نہیں ہے, لیکن ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. تو جہاں نعمتوں میں خدا کا شکر محبت اہل بیت کا اظہار, وہاں جب پریشانی آ جاتی تو کیوں قبر کا دامن ہاتھ سے چلا جاتا. شیخ بہائی اپنی کچھول کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں, اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنے مسائل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں لبنان ایک عابد, لبنان کی ایک پہاڑی میں ایک عابد رہتا تھا, بڑا عبادت گزار, دنیا میں بالکل کٹاؤ, وہ رحمانیت والی کیفیت, اور اس کے ساتھ جو آبادی اس آبادی میں کبھی جاتا بھی نہیں, پہاڑی میں بیٹھا ہوا عبادت 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 اللہ اللہ اللہ, اور واقعی بہت نیک اور بہت متقی آدمی. خدا وقت عالم دن بھر ایک روٹی یا دو روٹیاں اس کو بھیج دیتا, ایک مخصوص جگہ کوئی پتھر یا ایک چادر یا کیا استحکام کہ جہاں سے اس چیز کو ہٹاتا تو اس کو اس دن کا جو راشن کا جو کھانا وہ محروم ہوتا. عبادت سے آئے اور خاص موقع پر پتھر کو ہٹایا, دیکھا کہ وہ غذا موجود, اور ایک مرتبہ خدا کو کھایا, خدا کا شکر ادا کیا, پھر عبادت میں لگ گئے. شہر بھائی فرماتے ہیں عبادت کے بعد بھوک محسوس اس مقام پر جاتا کہ جہاں پر اس کا وہ کھانا تھا, پتھر جو ہٹایا کھانا موجود نہیں, چوری کا بھی اندیشہ نہیں, اس لیے کہ کوئی شخص یہاں پر نہیں, کوئی جانور یہاں پر نہیں ہے, کوئی درندہ کھا گیا پتھر کے نیچے پڑا ہوتا, اتنی جلدی سے جھوٹیاں وغیرہ بھی نہیں ختم کر سکتی, کٹول رہا ہے تلاش کر رہا ہے وہ روٹی ختم ہو گئی, بہت بے صبر بہت زیادہ صبر کیا لیکن کھانا نہیں آیا, کیا کر پریشان ہو کے باہر سے نہیں اتر شہر پہ پہنچ, اس کے پاس جائے اب تک تو بھیک بھی نہیں مانگی, اس سے کس طرح مانگ باہر. ایک آدمی جو کہ بت پرست تھا اپنے بت خانے کے باہر بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس کی حالت دیکھی پہچان گیا بھوکا, کہا کہ بھائی مجھے تمہارے سینے سے ڈل رہا تم بھوکے ہو, غذا کی تلاش ہو, اچھا کیا مانگے تو آگے مرتبہ کہنے لگا کہ بالکل بھائی بھوک سے برا حال ہو رہا, کوئی بات اندر جاتا ہے وہ بت پرست اور جا کے تین روٹیاں لے کے اس کو دے دیتا, لو یہ تین روٹیاں میرے پاس ہیں کھاؤ اور اپنا گزارا کرو, بڑا خوش ہوا بہت بہت شکریہ, اور واپس پلٹا پہ اسی عبادت خانے کی طرف جانے کی, اسی پہاڑ کی طرف جانے کی. اس بت پرست کا ایک کتا بھی تھا جو اسی کے ساتھ زندگی گزارتا, ابھی آگے کر پیچھے پیچھے وہ کتا بھی چلنا شروع کرتا, اتنے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ کتا آگے بڑھ کر اس کے دامن کو پکڑ لیا, جان چھڑانے کے لیے اس نے روٹی اس کتے کو دے دی, کتے نے وہ روٹی کھائی, روٹی ختم جو آگے چلا دیکھا پھر کتا پیچھے پیچھے, اور پھر آگے پکڑ کے اس کے کتے کو نوچ رہا ہے گھسیٹ رہا کھینچ رہا, اس نے پھر وہ دوسری روٹی نکال کے کتے نے وہ دوسری روٹی کھانا شروع کیا, آگے بڑھ گیا, پھر تیسری مرتبہ کتا اسی صورت پھر روٹی دے کیا کرے, لیکن کتا اس زمانے میں تو وہ انجیکشن وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں, کیا کرتا کاٹ دے تو تیسری روٹی اس کو دے. اب جب آگے کرا تیسری روٹی کھانے کے بعد کتا دوبارہ آیا, پھر اس کے کپڑوں کو پکڑ کے بھیجا, تو اب صاحب نے غصے میں کہا تم کہتے تھے حیا تمہیں شرم نہیں آتی, تم کہتے تھے حیا جاندر ہو, میں نے تمہیں تین روٹیاں دے دی اس کے باوجود تمہیں شرم نہیں آتی, بار بار میرے پیچھے لگے ہو انسان غصے میں آتی, ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان پاگل کا ہو جاتا ہے جب غصہ آتا, گاڑی خراب ہو گئی گاڑی پہ لاتے مارنا شروع کر, بے وقوف کا چیز پاگل گاڑی کا کیا مطلب ہوتی ہے, کیسے کمپیوٹر میں مطلب ہاتھ کرنا شروع کر دیا, ایک کیسے جن گھر میں بالوں کا وہ پاگل بنے کی تاریخ اس سے بھی کہنا شروع کر دیا, پہلے تو مان کے بھی رہے گا اس سے کہیے تم بے حیا تمہیں شرم نہیں آتی, چاہتے کیوں نہیں ہو آپ؟ جانتے ہی چھوڑتے تھے موقع پر. اتنا دھویا ہوگا اور کہتا ہے بے حیا میں ہوں یا تم ہو؟ بے حیا میں نہیں، بے حیا تم. سنو، میں اس بت پرست گھر میں کتنے عرصے سے رہتا، کبھی یہ مجھے کھانا دیتا، کبھی یہ مجھے کھانا نہیں دیتا. کھانا دیتا تو بھی اس کا شکر، کھانا نہیں دیتا تھا تو پھر سب تو بھی اس کا شکر. لیکن میں کسی اور کے پاس نہیں گیا، کبھی ہڈی دے دی تو وہ کھا لی، کبھی روٹی دے دی تو وہ کھا لی. کچھ دیتا تھا تو اس کا شکریہ، کوئی نہیں دیتا کچھ نہیں دیتا تھا تو اس کا شکریہ. لیکن اس کے باوجود، اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنا عرصہ ہو گیا میں اس کے گھر کو چھوڑ کے، اس کے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در پر نہیں گیا، جبکہ وہاں پر غذا بھی موجود، وہاں پر گوشت بھی موجود ہے. لیکن چوں کچھ تو نعمتوں کا ایک جواب ہونا چاہیے، کچھ تو نعمت کا حق ہونا چاہیے. بتاؤ تم بے حیا یا میرے بھیا؟ بے حیا. خدا روزانہ تمہیں رزق دے گا تھا، روزانہ تمہارے رزق کی تامین کرتا تھا. ایک وقت کا کھانا خدا نے تمہیں نہیں دیا تو خدا کے در کو چھوڑ کے دشمن خدا خود فرش کے در پر آ گئے. بتاؤ بے حیا میں ہوں یا تم ہو؟ پیسہ سننا تھا جیسے بھائی فرماتے ہیں، اس آفس نے اپنے سر کو پھینک دیا اور کہا بے شک جو آدمی صبر نہیں رکھتا وہ اس خود فرش کے کتے سے بھی برا اثر ہوتا ہے. یہ درود پڑھ دے محمد والے محمد. تو عزیزوں، جناب خدیجہ سیرت اہم ترین پیغام خواتین کے لیے بھی ہے اور مومنین کے بھی لیے بھی ہے. نعمتوں میں خدا کا شکر اور تنگی اور پریشانی میں خدا کی، خدا کا سب، خدا کے سب، خدا کی بارگاہ جس طرح نعمتوں کے موقع پر شکر کا احساس، خدا کی بارگاہ میں اسی طریقے سے تنخواہی میں شکر کا احساس کرنا، یہ سیرت خدیجہ کا جواب، یہ سیرت خدیجہ کا پیغام ہے. تو بس خدیجہ، وہ خدیجہ کہ جو ماں بنی بعد میں آنے والے تمام آئمہ، اس لیے کہ مادر فاطمہ جیسے ہو سکتا، ہاں، امام یا کوئی زہر سے شہید ہوا، یا کوئی خنجرے دوا سے شہید ہوا، اور جناب خدیجہ والدہ انہیں آئے بس. خدیجہ فقط ایک چیز سے شہید نہیں، خدیجہ جہاں حسین کی طرح بھوکی اور پیاسی تھی، ویسے ہی دیگر آئمہ کی طرح زہر کی شدت کو بھی برداشت کر، اور اسی حالت جناب خدیجہ جب شہادت ہوئی، تاریخ یہ جملہ لکھا، آپ اب تک جناب سیدہ ان کے بیٹے کا پرسہ دے کے آئے، آج جناب سیدہ ان کی والدہ کا پرسہ دینا. اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی جس طرح جناب خدیجہ کی شہادت ہوئی، جناب فاطمہ کی کل عمر 3 یا 4 برس، اور تاریخ یہ بتاتی شہادت ہوئی، یہ بچی جو یتیم ہو گئی، گریا کر رہی، جناب سیدہ رو رہی، میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں آج سے یتیم ہو گئی. اس کے بعد جب جناب خدیجہ کا تابوت اٹھا ہے تو پھر تاریخ نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ چھوٹی سی فاطمہ زہرا، اب تک یہی صدمہ کافی تھا کہ خدیجہ جیسی پیار کرنے والی ماں اس دنیا سے چلی گئی. اور جب ایک مرتبہ تابوت خدیجہ اٹھا تو تاریخ نے یہ نقل کیا ہے کہ باقاعدہ جناب فاطمہ تابوت خدیجہ سے چمٹ گئی، اور اس کے بعد یہ کہہ کہہ کر رو رہی، تابوت اس کے جا رہا، اور جناب فاطمہ فرما رہی، ارے میری ماں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں اب دنیا میں کس طرح زندہ رہوں؟ آئے میں یتیم ہو گئی، آئے میری ماں خدیجہ مجھ سے دور ہو گئی، میں کہوں گا میں بی بی فاطمہ. یقیناً یتیمی کے دن جب شروع ہوتے تو ہم نے دیکھا اس خاندان عصمت و طہارت یتیمی کے دن بڑی سختیاں لے کر آتے ہیں. بی بی آج آپ کی والدہ کی شہادت تھی، بی بی آج آپ یتیم ہو گئی، لیکن میں کہوں گا یتیمی کے عالم میں رسول جیسا شفیق تھا، آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا تو ہے, آپ کو سہارا دینے والا تو ہے. بیوی یا بیوی کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے, لیکن ایک مرتبہ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھے, ایک اور بچی ہے وہ بھی یتیم ہوئی ہے, کربلا کی زمین ہے, چار پانچ برس کی بچی سکینہ ارے بختل میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے. سکینہ کو پتا ہے میرا بابا دنیا سے چلا گیا, تو سکینہ کو پتا ہے میرے بابا کے سر کو کاٹ کیا گیا ہے, لیکن آئے سکینہ صبر کرے تو کیسے کرے, اس لیے کہ رات کا وقت آ گیا ہے اور رات کو بچے بابا کے پاس جاتے ہیں. سکینہ کو جب تک حسین کا سینا نہیں ملتا, سکینہ کو چین نہیں آتا. بتا دارو مکتب میں چھوٹے کھاتی ہوئی سکینہ اپنے بابا کے سینے سے چمٹنا چاہتی کہ ایک مرتبہ یہ آواز سننے میں آتی ہے, اے بچی یہاں سے ہٹ جاؤ, ہمارا لشکر آ رہا ہے, کوئی تازیانے مار رہا ہے, کوئی تمازے مار رہا ہے. بیوی فاطمہ آپ ہی یتیم ہوئی, لیکن جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس طرح کوئی ہوش نہیں.
پروردگارا جناب خدیجہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے. خدا بندہ جب ان پریشان حال اور پریشانی کو دور فرما تو ان جو حاجات پروردگار اور تمام حاجات کو بنتا. خدا بندہ جان پر حسین کے حق حسین اور سکنا ماہی فکر حسین اور سکنا ہتھیار اگر حسین اور سکنا حفاظت حسین مشرے سکر حسین سے ضرور ایک دوسرے سے بات جانے کو سلام سب کا نام تفقہ